الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون یہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے تاکہ تم لوگ ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى سو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو فاسق قوم سے بدکار و شریر قوم سے راضی نہیں ہوگا. پارہ نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 96 آپ کے سامنے پڑھی گئی. گزشتہ درس سے بات چل رہی ہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَعَارِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ کہ یہ لوگ آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. قسم کھانے کا مقصد ان کا یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو آپ لوگوں کی صحابہ کرام کی تکلیف سے بچا سکے کہ ہم مسلمان ہیں ظاہر میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے. یاد رکھو ایک قانون, کوئی بھی کام کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. کوئی بھی کام اگر بندے نے ایک کام دکھانے کے لیے کیا کسی کو, مجھے معلوم نہیں وہ مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا. نمبر ایک, اگر راضی ہو بھی گیا تو کتنی دیر راضی رہے گا؟ ایک دن, دو دن, دس دن تمہاری تعریف کرے گا. اور اگر تعریف کرنے کے بعد تمہیں کوئی بڑا انعام تو دینے والا نہیں ہے, اور دے بھی دے تو کتنا دے گا؟ 100 دے گا, 200 دے گا, 1000 دے گا, 50 اتنا ہی دے گا, اس سے کیا دے گا وہ. لیکن جب اللہ کے لیے کوئی عمل کریں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ نہیں دیکھتا ہے, وہ تو ہر وقت دیکھتا ہے. اور اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ راضی ہے. جب وہ راضی ہے تو ایک دن کے لیے راضی نہیں. جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کتنی احادیث موجود ہے. اور اگر راضی ہو کر مغفرت ہو گئی, اللہ کچھ انعام دینا چاہے تو اللہ کے انعام میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ جتنا چاہے دے سکتا ہے, اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ پھر ہم کیوں کسی کو اپنا عمل ضائع کرنے کے لیے, ویسٹ کرنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے ہم کیوں عمل کریں؟ اس لیے یہ قانون بیان کیا ہے آج کی آیت میں کہ کوئی بھی کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہے کہ اگر بندے نے کوئی بھی عمل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا کوئی بھی عمل انسان کو راضی کرنے کے لیے کیا جس سے اللہ ناراض ہے تو اللہ اس کو انسانوں کے حوالے کر دے گا. اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ تیری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تو جانے یہ جس کو دکھانے کے لیے کیا ہے وہ جانے. اب بندہ کیا کرے گا؟ اور اگر کوئی بھی عمل بندے کے لیے کیا ہے, اللہ کے لیے کیا ہے, چاہے ساری دنیا کے لوگ ناراض ہو جائیں, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہے, اللہ ان سب کو راضی کر دے گا, تمہیں راضی کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا ہے. ان لوگوں کا کام کیا تھا منافقین کا کہ صحابہ کرام ہم کو دیکھ کر راضی ہو جائے, قسم اللہ کی یہ ہوا, قسم اللہ کی یہ ہوا, جھوٹی قسمیں کھائیں گے. کیوں؟ تاکہ صحابہ راضی ہو جائے. اب صحابہ کو راضی کرنے کے دو مقصد, ایک تو ہم کسی صحابی سے, کسی ولی سے, کسی نیک بندے سے, کسی اللہ کے ولی سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ اس نیک بندے کے صدقے اللہ راضی ہو جائے, رسول بھی راضی ہو جائے, یہ ایک ہوتا ہے مقصد. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے, ہم نے کسی ولی سے, کسی عالم سے, کسی بزرگ سے, کسی نیک سے دوستی اس لیے کی ہے تاکہ ہم دوسرے کے شرور سے بچ جائیں کہ یہ کس کے کلوز ہے, یا تو لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے, دنیا کے لیے اس نے دوستی کی ہے. تو ایسی صورت میں اگر اللہ کے لیے کی, جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, دیکھا کون قرآن پڑھ رہا ہے مسجد میں, تہجد میں, نماز میں, کھڑے ہو کر سنتے رہے. نماز ختم کی تو فرمایا, اشعری تجھے اللہ پاک نے لہن داؤدی عطا فرمائی ہے. لہن داؤدی یعنی داؤد علیہ السلام کو جو لہن, جو لہجہ عطا فرمایا, اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. فرمایا اللہ کے نبی, اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں زیادہ اچھی طرح پڑھتا تاکہ تم راضی ہو, اور تم راضی ہو تو اللہ راضی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو مسئلہ حل ہے, لیکن اللہ کو راضی نہیں, رسول کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے تو پھر کہیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے. جیسے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات عجیب لکھی ہے کہ ایک بادشاہ نے سارے علماء کو دعوت دی, اس میں ایک عالم کو جنہیں قاضی بنانا تھا ان کو بھی دعوت دی, تو دعوت پر اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے دسترخوان پر پہنچے. بادشاہ نے اس کا بڑا ویلکم کیا, اہلا و سہلا کیا اور اپنے پاس بٹھایا, چونکہ انہیں قاضی بنانا تھا, رسپیکٹ بڑا کیا اس کا. اور اس کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے میں اس مولوی صاحب نے 3-4-5 لقمے کھائے, بادشاہ نے اپنے 5 کھانے بٹھایا اور بیٹے نے تو پیٹ بھر کر کھا لیا, لیکن بادشاہ نے مولوی صاحب سے پوچھا آپ نے 2-4 لقمے کھائے اور کھا لیجئے. فرمایا نے میں زیادہ نہیں کھاتا ورنہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے. کیا کہا؟ عبادت نہیں ہو سکتی ہے. خیر بات ہو گئی, اس کے بعد نماز پڑھی بادشاہ کے ساتھ جو نماز پڑھنی تھی فرض نماز. جب مولوی صاحب وعلیکم السلام الوداع کہہ کر بادشاہ کو اپنے گھر میں پہنچے تو ایک کمرے سے آواز لگائی بی بی صاحبہ سے, کھانا پکاؤ مجھے بھوک لگی ہے. تو بی بی نے ادھر سے کہا بادشاہ کی شاندار اور جاندار دعوت کھا کر آئے ابھی اور پھر بھوک لگی ہے. فرمایا جانا کرو, سمجھا کرو, تمہیں پتا ہے کبھی کبھی اپنی بزرگی بتانے کے لیے کم کھانا پڑتا ہے. تو دوسرے کمرے سے جو بیٹا ساتھ میں گیا تھا اس بیٹے نے کہا امی کھانا پکا کر تمہارے پاس لاوے, اتنے میں وہ نماز بھی ریپیٹ کر لو, اس لیے کہ وہ نماز بھی بادشاہ کو دکھانے کے لیے آپ نے پڑھی تھی. اگر ایسا عمل ہو کسی کو دکھانے کے لیے تو پھر ایسی صورت میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اسی لیے حدیث پاک میں عام طور پر جمعہ کے خطبہ جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, اس میں ایک حدیث انہوں نے کئی جگہ پر نقل فرمائی, فرمایا قیامت میں جو لوگ لوگوں کو دکھلانے کے لیے, شو آف کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرے گا, اللہ قیامت میں کہے گا میرے پاس آج تیرا کوئی بھی عمل نہیں ہے, کوئی ثواب نہیں ہے. وہ آدمی جس کو دکھانے کے لیے تو نے فلاں کام کیا, جاؤ انہی کے پاس سے اپنا ثواب لے لو, میرے پاس کوئی ثواب نہیں. وہ بندہ خود محتاج ہے, وہ کہاں ثواب دینے والا ہے. یاد رکھو ہماری لوگوں کے دکھلانے پر کوئی ولی بھی راضی ہو جائے, کوئی نیک بندہ بھی راضی ہو جائے, اور اللہ جب راضی نہ ہو تو نیک لوگوں کے راضی ہونے سے بھی اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے. اسی کو آگے بیان فرما رہے ہیں، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اے صحابہ تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ، ان کی قسمیں سن کر تم ان منافقین سے راضی ہو جاؤ، چلو. حالانکہ صحابہ راضی ہونے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اس بات کو شناخت کے طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ اگر وہ صحابہ راضی بھی ہو جاتے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے گنہگار منافقین کے کاموں سے راضی نہیں ہو سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں، الاعراب اشد کفرا، اعراب اور اعراب میں فرق ہے. اعراب زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اور اعراب دیہات کے رہنے والوں کو کہتے ہیں. عام طور پر آج کل اعرابی جو دیہات کا رہنے والا ہے، حالانکہ وہی اعراب عرب ہی سے نکلا ہے یہ لفظ بھی لغت کے اندر، لیکن عربی اس کو کہتے ہیں جو شہری ہے، اور اعرابی اس کو کہتے ہیں جو دیہاتی ہے. اگر تم نے عربی کو عربی کہہ دیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور عربی کو عربی کہا تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. ہر ایک کو اپنی ہی لینگویج زیادہ پسند ہے، وہ اپنے آپ کو عربی کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور شہری اپنے آپ کو عربی زیادہ پسند کرتا ہے. ترمذی کی روایت ہے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجرین اور انصار کو عربی نہ کہو، یہ تو شہری ہے. مہاجرین بھی جو ہجرت کرے مدینہ منور تشریف لائے، اور مدینہ میں رہنے والے انصار، یہ سب کے سب شہری ہے، عربی ہے. اور فرمایا کہ میرے عرب لوگوں سے، جو اصلی نسب والے عرب ہیں، فرمایا ان سے محبت کرو. تین وجہ سے، اس لیے کہ میں عربی ہوں، یعنی عربی ان نسل میں پیدا ہوا ہوں، تو میری وجہ سے ان سے محبت کرو. اور دوسرا، میرا قرآن بھی عربی میں ہے، اس کی وجہ سے محبت کرو. اور جنت میں سارے مسلمان جائیں گے، سب عربی ہی بولیں گے، کوئی پشتو گجراتی پنجابی نہیں بولے گا، سارے ہی عربی بولیں گے، اس کی وجہ سے تم ان سے محبت کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مرد کی امامت نہ کرے، عورت مرد کی امامت نہ کرے، اور عربی مہاجر کا امام نہ بنے. عربی کا لفظ ہے، وہ مہاجر کا امام نہ بنے. اور فرمایا، فاجر نیک اور صالح مومن کا امام نہ بنے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عربی کا لفظ ایک وجہ سے میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے ترمذی کی نقل کیا ہے. فرمایا، الاعراب اشد کفرا، دیہاتی ہے یہ لوگ، گوان لوگ، اشد کفرا، یہ کفر میں بڑے سخت ہوتے ہیں. کفر میں اس کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہے، وہ بہت سٹرک ہوتا ہے، متشدد ہے کفر میں. جیسے کہتے ہیں نا، بھائی یہ کٹر آدمی ہے، یہ کٹر ہندو ہے، تو ہندو بھی ہے لیکن یہ سب سے بڑا ہے. کہہ رہے کفرا، اشد کفرا و نفاقا، اور ان کا نفاق بھی ایسا اجدر اور بہت ضدی. اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسول، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ان تمام رول اور ریگولیشن کو جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے. اس سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی، شہری لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جہاں پر عام طور پر دینی تعلیم کے مرکز ہوتے ہیں، جہاں قرآن کی تفسیر کی محفلیں ہوتی ہے، درس حدیث کی محفلیں ہوتی ہے، جہاں پر پروگرام پر پروگرام ہوتا ہے. اب یہاں تو پتا نہیں، لیکن آپ قریب کے دیہاتوں میں جاؤ، وہاں کے مولوی صاحب نہیں جاتے، وہی گاؤں کے مولوی صاحب ہی ہوتے ہیں، لیکن جہاں شہر ہوتے ہیں علماء لوگ بھی آتے ہیں، اور وہاں قرآن کی تفسیر اور درس اور کیا. یہاں تو نہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جا کر دیکھو، آپ کو گاؤں میں پتا چلے گا، وہی گاؤں کے بیچارے علماء جو ہوتے ہیں وہ اس خدمت کو انجام دیتے رہتے ہیں. لیکن بقول حضرت مولانا شیخ المفسر قرآن علامہ شیخو پوری اسلم صاحب شیخو پوری رحمہ اللہ شہید فرماتے، بڑی اچھی بات فرمایا، میں فارغ ہونے کے بعد کراچی میں ایک کراچی سے فارغ ہونے کے بعد ایک گاؤں میں امامت کے لیے پہنچا، بڑے ذہین تھے لیکن کہا چلو گاؤں میں میں خدمت زیادہ کروں گا، دعوت و تبلیغ کی۔ میں جب وہاں پر پہنچا تو بات ہی جانے دو، انہوں نے بڑی سختی، پورے ایک سال ایسا میرے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے کہ میرے رات دن رونے میں جاتے تھے۔ ادھر مجھے یاد نہیں پورے سال میں کسی نے مجھے کوئی دین کا کوئی مسئلہ پوچھا ہو، یاد ہی نہیں، کسی نے نہیں۔ ایک مرتبہ ایک بڑے مالدار صاحب میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حافظ جی، اور جو حافظ جی ہوتا ہے گاؤں میں بہت بڑا ہوتا ہے، تو کہا حافظ جی میں تمہیں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، سبھی سے پوچھ لیا، کسی مولوی صاحب کو پتا نہیں آپ کراچی دارالعلوم سے فارغ ہیں، آپ سے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کہ سال میں ایک آدمی نے مجھے یہ مسئلہ پوچھا، مسئلہ بھی کیا تھا۔ آپ بھی تعجب کریں گے، مردوں کو داڑھی ہوتی ہے عورتوں کو کیوں نہیں ہوتی، یہ مسئلہ پوچھا۔ اور یہ بھی عجیب کہ بیجا بات ہے، تو حضرت نے کہا مجھے کیوں پوچھتا ہو، اللہ سے پوچھو جس نے پیدا کیا ہے، مجھے کیا معلوم۔ سال میں ایک بار تو علمی مجلسے اور مراکز اور دارالعلوم وغیرہ ان تمام محفلوں سے گاؤں والے عام طور پر محروم ہوتے ہیں، جس کو یہاں علامہ شبیر احمد عثمانی بڑی اچھے انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا جو مدینہ سے دور دیہاتی صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں، یہ لوگ دراصل اسلام کی دعوت کو سمجھ کر سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تو کچے، بلکہ محض اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مرعوب ہو گئے تھے کہ ہمیں یہ مار دیں گے، اسلام کی اور صحابہ وغیرہ سے مرعوب ہو کر مسلمان ہوئے تھے، مطلب ہوا کہ اللہ کے لیے نہیں اپنے آپ کی جان بچانے کے لیے۔ انہیں شہر مدینہ منورہ میں آنے، مسلمانوں سے میل جول رکھنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا بہت کم موقع ملے تھا، اس لیے یہ نرے گوار اور اجد قسم کے لوگ تھے جن کے دلوں میں نہ تو نرمی پیدا ہوئی تھی نہ انہیں علم کی ہوا لگی تھی، اس لیے ان میں جو منافق ہوتے تھے ان کا نفاق مدینہ والے منافقین سے بھی سخت تھا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے، فرمایا بدوی اور شہری لوگ یعنی دیہاتی لوگوں کی طبیعتوں میں وہی فرق پایا جاتا ہے، شہری لوگ اور دیہاتی لوگوں میں فرق کیا ہے، جس کو امام رازی فرماتے اپنی تفسیر میں، جو ایک باغ کے میوے اور پہاڑ کے درخت کے میوے میں محسوس ہوتا ہے، ایک تو باغ کا میوہ ہے اور ایک تو پہاڑ کے اوپر کوئی میوہ لگا ہو، یہ دونوں میں جو فرق ہے، جو دونوں میں جو فرق ہے یہی فرق ان کے اندر میں ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بدویوں کی شرشت میں یعنی شرارت میں بے حکمی اور مفاد پرستی اور جہالت رچی بسی ہوتی ہے، اور جہالت بھی عجیب ہوتی ہے، عجیب۔ ایک عربی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جہالت بھی ایسی کہ اندازہ نہیں، کہ ایک مرتبہ حج میں گیا ایک دیہاتی، عربی کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں میں، حج میں گیا، اب جب مینا سے جب واپسی ہو رہی تھی تیسرے دن میں، تو مینا سے اس دیہاتی نے دوڑنا شروع کیا، دوڑتا 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 کعبے کے پاس پہنچ گیا، حالانکہ لوگ چلتے ہوئے چل رہے ہیں، یہ دوڑ رہا ہانپتا دوڑتا ہانپتا دوڑتا کعبے کے پاس پہنچ گیا، اور کعبے کا غلاف اور دیوار پکڑ کر کہتا ہے اللہ ابھی اتنے لوگ نہیں، رش نہیں ہے، تو میری دعا جلدی قبول کر لے، بعد میں رش ہو جائے گا تو کیا معلوم تجھے پتا ہوگا کہ نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ ایسے بھی دیہاتی ہوتا، دیہاتی ایسے بھی ہوتا، علم نہیں ہوتا، جس میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ دیہاتی آدمی اپنی ماں اور بیٹی کے ساتھ حج میں جاتا ہے، اور حج کے بعد
بال کٹوانے کی باری آئی تو قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر محلقین رؤوسکم پہلے اپنے سر کو شیو کرتا ہے پھر اپنی ماں اور بیوی بی کا. فرمایا قرآن میں ہے نا کہ حلق کو حلق کرو, تو یہ سب کے لیے ہے. حالانکہ محلقین رؤوسکم ہے, مذکر کی ضمیر ہے, مؤنث کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں. یہ صورتیں پیدا ہوتی ہے. تو ہم بڑے نصیب والے ہیں جو شہر میں رہتے ہیں کہ انہیں دین اور مسائل سے واقفیت ملتی ہے, مجلسوں میں بیٹھتے رہتے ہیں, مسائل سمجھنے میں آتے ہیں. اور جو لوگ نہیں بیٹھتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا کیا, اس حدیث کا کیا, اور اس کا کیا, اور اس کا کیا. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث, شکاوت قلبی, دل سخت ہوتا ہے دیہاتیوں کا, اس ان چرواہوں کا, ان دیہاتیوں کا جو جانوروں کی ڈم کے پاس کھڑے ہو کر پکارتے رہتے ہیں جانوروں کو, اور جانور کا اثر ان پر ہوتا ہے تو ان کا دل بھی سخت ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. فرمایا الاعراب اشد کفرا. اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل جب شکی ہو جاتا ہے تو انہیں صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ابن کثیر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو بوسہ دے رہے تھے, اتنے میں ایک دیہاتی آئے صحابی اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو بار بار اپنے نواسے کو بوسہ دے رہے ہو, میرے تو 8-9-10 بچے ہیں, میں نے کبھی بوسہ نہیں دیا. آپ دیکھ لیجئے دیہاتی بہت کم ایسے ہوتے ہیں, دیہاتی بہت کم ایسے ہوتے ہیں جنہیں موقع ملے کہ اپنے گرینڈ سن کسی کو اٹھا کر کے بوسہ بھی دے. کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کا زمانہ ہے, وہ دیہاتی کہہ رہا ہے میں نے تو کبھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے تیرے رحمت تیرے دل سے رحمت اٹھا لی, اس میں نبی کیا کر سکتا ہوں. دل سخت ہوتا ہے. الاعراب اشد کفرا, اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے دیہاتیوں کے بارے میں. وَنِفَاقَ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم دل میں کیا بات لے کر آئے ہو, قسم کس چیز کی کھا رہے ہو. حکیم ہے, حکمت والا ہے. بہت لانگ آیت کے بعد اللہ دو اپنی صفت لے آیا علیم اور حکیم کی, کہ یہ سارے آتے ہیں نبی کے سامنے, اور نبی تو عالم الغیب نہیں ہوتے جو اللہ ہوتے ہیں. اللہ جتنی باتیں اللہ کے رسول کو بتاتے ہیں, ہاں اتنی بات سارے انبیاء سے زیادہ علم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اب اللہ تو کہنا پڑا کہ یہ تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے, اللہ خود کہہ رہا ہے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں تمہارے سامنے, اللہ کے نبی کے سامنے. اور اللہ کہہ رہے ہیں اللہ علیم, اللہ جانتا ہے یہ کس نیت سے, اور حکیم ہے, حکمت والا بھی ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. یہ دیہاتی جو ہوتے ہیں فرماتے ہیں جب یہ کوئی بھی مال خرچ کرتے ہیں تو اس کو تاوان سمجھتے ہیں, بوجھ سمجھتے ہیں, سر کا بوجھ ہے. ایک بول صاحب نے 27 رات کو ایک مسجد کے واقعہ سنایا تھا کہ چندہ کرنا شروع کر دیا تو 2-4-5 چودھری بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو بعض لوگوں کو تو چندہ کرنے کے ماشاءاللہ اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور بعض جگہ پر تو ایسے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے فیس دے کر آپ تشریف لائیے ہمارے یہاں یہ کلیکشن ہے اور آپ کو ماشاءاللہ بولنے کا انداز آتا ہے تو آپ پیسے ذرا زیادہ نکال سکتے ہیں. تو اس طرح کھڑے ہوئے تو کہا کون ہے جو 10,000 پہلے دے مسجد کے لیے, کون ہے. اب چلو 10,000 والے کھڑے ہو گئے 5,000 دے, کون ہے جو 2,000 والے کھڑے ہو جائے 1,000 والے. تو چودھری صاحب تینوں چوتھوں آدمی نماز کے بعد بات کر رہے تھے آج تو ہم پھنس گئے مسجد میں, دیکھا دیکھی ہمیں دینا پڑا, دیکھا دیکھی ہمیں بھی دینا پڑا. یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں جب کوئی آدمی خرچ کرتا ہے اور اس کو تاوان سمجھتا ہے, بوجھ سمجھتا ہے, تو اللہ کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا. یہ منافقین کی عادت تھی, اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس کو بوجھ نہ سمجھو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آگے آ رہی ہے وہ صلوات الرسول کے بارے میں، کہ نبی کی دعا لگ جائے گی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. یہ توان وَيَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور کیا کہتے ہیں، فرمایا یہ تمہاری چاروں طرف چکر لگاتے رہتے ہیں کہ کب نبی کو تکلیف ہو جائے، کب صحابہ کو تکلیف ہو جائے، کب یہ ہار جائیں، کب نبی کی موت آ جائے. یہ دوائر دائرت ان کے معنی ہے، چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں ان کے دماغ، کب ان کو تکلیف ہو جائے، کب ان کو کوئی مار دے، کب یہ مر جائیں، کب یہ پریشان ہو جائیں، کب یہ بیمار ہو جائیں. یہ دیہاتی لوگ ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں من سکن البادی جفا، جو دیہات میں رہتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، دل کا بڑا سخت ہو جاتا ہے، پھر ان کے دماغ بھی ایسے ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں. جیسے ایک مول صاحب نے، دیہات میں امام تھے، چلو آج تو لٹی پہ بہت یاد آ رہے ہیں، امام صاحب تھے دیہات میں، تو یہی آیت پہلے پڑھ لی، اللہ اعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلم. نماز کے بعد دیہاتیوں میں سے ایک کھڑا ہو گیا، تم نے ہم سب کو بڑا کیوں کہا، اور چلی 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 اس کو دو تین تھپڑ بھی مار دیے امام صاحب کو، کہ آج تم نے ہماری نماز میں برائی بیان کی ہے. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ، کیوں برائی بیان کی؟ چلو آتا پائی ہو گئی، مار دیا، چھوڑ دیا. آٹھ دس دن کے بعد آنے والی ایک اور آیت پڑھی امام صاحب نے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کچھ دیہاتی اچھے ہوتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے سارے نہیں، کچھ اچھے ہو. اگلی آیت جو آ رہی ہے، کچھ دیہاتی اچھے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کھڑے ہو کر اس دیہاتی نے کہا، دو تھپڑ پر کچھ کا نام لے رہا ہے، ابھی دوسری دو ماروں گا تو پورے گاؤں کی تعریف کرے گا یہ. ان دونوں آیت پر، اور یہ بالکل سچ، حکیم الامت نے اس بات کو نقل فرمایا. حکیم الامت کی جب یہ ملفوظات پڑھتے ہیں نا، تو عجیب عجیب دیہاتوں میں جب جاتے ہیں اور اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہل کے بھی پڑھتے ہیں. تو امام صاحب سے کہا، دیکھو بھائی نماز میں ہلتے کیوں ہو؟ فرمایا حدیث میں ہے. تو اس کا ترجمہ، وہ ترجمہ والی کتاب لے کر آئے، حدیث کے ترجمہ والی کا لکھا ہے، بھائی ہل کے نہیں، اس میں ہلکی نماز پڑھو، ہل کے نہیں ہلکی، یعنی اتنی لمبی نہ پڑھو 15-20-25 منute کی کہ بڈھے بھی تھک جائے، ہلکی پڑھو، ہل کے نہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اردو کیا ہے. تو حکیم الامت کے ملفوظات بھی بڑے عجیب عجیب. فرمایا اس کو میں نے سمجھایا تو کتاب لے کر آیا کہ تم کس مدرسے سے، تم کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے نظر نے. فرمایا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں، وہ تو بالکل سادے لباس میں ہوتے تھے نا حضرت کی مرمت، تو بہت سادے لباس میں. تو کہا جاؤ مدرسے میں پڑھو، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ہل کے پڑھو. حضرت نے پھر کہا کون سی کتاب لاؤ بتاؤ، تو بتایا تو اس میں کہا ہلکی ہے، ہل کی نہیں. تو اس طرح بہت سارے دیہاتی ہوتے ہیں. فرمایا یہاں پر وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، تو کیا ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے چاروں طرف یہ چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کے دماغ اس طریقے سے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو جائیں یا ختم ہو جائیں. علیہم دائرۃ السوء، ان پر یہ گردش بہت بری ہے. تمہارے سوچنے سے اللہ کے نبی ختم ہونے والے نہیں ہیں، صحابہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن تم ہی ختم ہو جاؤ گے، تم ہی ختم ہو جاؤ گے. تو وہ حدیث سنا رہا تھا کہ جو آدمی شہر میں رہتا ہے وہ دل کا سخت ہو جاتا ہے، اور جو عمانی تبع سید غفلا، جو شکاری بن جاتا ہے، ہنٹنگ کرنے میں بڑا شوق، وہ غافل ہو جاتا ہے، لہو لعب میں مشغول ہو جاتا ہے. ومن اتى السلطان افتتن او كما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بڑے مالداروں کے پاس، بادشاہوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے، وہ پھر بادشاہ کے پیسے لے کر بادشاہ کی فیور میں ہی فتویٰ دینا شروع کر دے گا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. خیر یہاں فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، بہت اللہ کو سب کچھ پتا ہے. اور آگے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دیہاتیوں میں سے بعض، سارے نہیں، فرمایا بعض جو اللہ پر، یعنی صحابہ بھی تھے دیہات میں رہنے والے،
یہ تو جو تھے دوسرے سارے منافق تھے اور ان کا نفاق بہت سخت تھا، لیکن صحابہ بھی تھے. روایت میں آتا ہے حضرت ظاہر ابن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی روایت، فرمایا دیہات کے صحابی تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی. تو ہر وقت وہ ہر دوسرے تیسرے دن دیہات سے سبزی بیچنے کے لیے آتے تھے بازار میں، اور سبزی ہدیے میں لاتے تھے کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر کی چیز ہدیے میں دیتے، فرمایا یہ میرا دیہات ہے اور میں اس کا مدینہ ہوں، شہر ہوں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرا دیہات ہے اور میں اس کا شہر ہوں، یہ فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کھڑے کھڑے سبزی بیچ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور اس کی ایسی آنکھیں پکڑ لی اور دبانا شروع کیا، کون ہے کون ہے کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میشتری ہاد الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو سمجھ گئے یہ تو آقا کی آواز ہے، تو بجائے چھڑوانے کے پیچھے ہٹنے لگے تاکہ میری پیٹھ اللہ کے نبی کے سینے سے لگ جائے اور مجھے نبی کے سینے کی برکتیں مل جائیں، پیچھے ہٹنے لگے. اور فرمایا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول میں کالا کلوتا یعنی اتنا خوبصورت نہیں، مجھے کون خریدے گا، مجھے کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں ظاہر، تیری اللہ اور رسول کے دربار میں بڑی قیمت ہے، تو بڑے درجے والا ہے، دیہاتی صحابی ہے. ہوتا تھا ایسا، دیہات کے صحابہ تشریف لاتے تھے، بڑے بڑے سوالات بھی کرتے تھے، جن کے سوالات پر کتنے مسائل حل ہوئے ہیں، کتنے مسائل حل ہوئے. صحابہ بہت سارے سوال نہیں کیا کرتے تھے شہر کے، لیکن دیہات کے ویسے ان کو پتہ نہیں ہوتا، جیسے ابھی آپ نے پڑھا ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو آ کر وہ عجیب عجیب انداز میں سوال کرتے تھے. یہاں پر بھی فرمایا ممن الاعرابی من یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان رکھیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، صحابہ کرام دیہاتیوں میں سے بعض، وَيَتَّقِدُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، یہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں کیوں؟ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ سے قریب ہو جائے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ، یہ صدقے کے بارے میں اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا قرآن کیا ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، میرے نبی ان پر آپ رحمت کی مغفرت کی دعا کیجئے، آپ کی دعا ان صلات کا سکن لہم، ان کے لیے رحمت کا، سکون کا، مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی. یہ کن کے لیے ہے؟ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے صحیح حدیث، فرمایا کہ میں جب بھی کوئی دیہاتی شمائل ترمذی کی آتی تھی، کوئی بھی دیہات، کوئی بھی گنوار آدمی یا کوئی فقیر آدمی میرے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آتا تھا، تو میں اس کو ایک درہم دیتی یا دینار دیتی یا جو کچھ ہوتا وہ دیتی، اس کے بعد میں اس کو دعا بھی دیتی تھی. تو بعض مرتبہ بعض صحابہ نے مجھ سے سوال کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ تو اس کو پیسے بھی دیتی ہو اور اوپر سے دعائیں بھی دیتی ہو. تو فرمایا کہ یہ میں اس کو جب پیسہ دیتی ہوں تو وہ مجھ کو دعائیں دیتا ہے، تو میں بھی اس کی دعا میں اپنی دعا دے دیتی ہوں، اس لیے کہ اس کی دعا میرے درہم سے زیادہ ہے. اس کی دعا، میرے درہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی دعا کہ اللہ تمہیں بہت دے یا اللہ جنت دے، اللہ یہ دیتے ہیں بہت سارے دعا، تو اس کی دعا تو میرے درہم سے زیادہ ہے، تو میں بھی اس کو دعا دے دیتی ہوں تاکہ میری دعا اس کی دعا کے مقابلے میں ہو جائے اور میرا صدقہ خالص رہے کہ اللہ کے یہاں میرے نجات کا ذریعہ بن جائے. نیت یہ ہوا کرتی تھی. فرمایا وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، صحابہ کرام جو خرچ کرتے تھے منافقین کے خرچ میں اور صحابہ کے خرچ میں، دیہات کے رہنے والے دونوں ہیں، لیکن وہ توان سمجھتے ہیں،
اور یہ یہاں پر مال منافقین کے مال کے بارے میں بیان کیا. پہلے ایک آیت گزری تھی ان کے بدن کے بارے میں, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, یہ منافق جب عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کرتے ہیں, اور صحابہ کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کھڑے رہتے ہیں, لمبے لمبے سجدے اور رکوع کرتے ہیں. یہ فرق ان کی مالی عبادت میں اور بدنی عبادت میں, مالی عبادت میں یہ توان سمجھتے ہیں, اور دیہات والے صحابہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں وصلوات الرسول, کیا فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ان کے لیے قیامت تک موجود رہے گی. اللہ کے نبی نے خرچ کرنے والوں کے لیے جو دعائیں کی ہیں وہ دعائیں قیامت تک باقی رہے گی. ہمارے حضرت حکیم الامت نے بہت اچھی بات بیان فرمائی ہے کہ مال کی محبت میں ہم پاگل ہو جاتے ہیں, وی بیکم ماڈ ان دا لو آف دا ویلتھ, مال کی محبت میں ہم پاگل ہوتے ہیں. فرمایا ایک نسخہ بتاتا ہوں, تم اس کو اپنے ذہن میں بار بار اس کو گھماتے رہنا تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. پھر حضرت فرماتے ہیں بڑی اچھی بات, اللہ اکبر, اکابرین پر اللہ نے کیا کیا علوم کھولے ہیں. فرمایا لوگ مال کی محبت میں گناہ میں لگ جاتے ہیں, اور نہ معلوم کیسی کیسی برائیوں میں, زینا میں اور کس میں اور کس میں, مال کہاں خرچ کرنا ہے تو اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتے ہیں. فرمایا جس دن تمہیں, حضرت نے تو فرمایا ویجز پر, تنخواہ پر, مولوی صاحب تمہیں تنخواہ مل جائیں, یا مدرسے کے معلم تمہیں تنخواہ ملے, یا اسکول کا مسلم ٹیچر تمہیں تنخواہ ملے, یا پھر کوئی دکان فیکٹری میں کام کرنے والا تمہیں ویجز مل جائیں, جس دن تمہیں ملے تو تم اپنے دماغ میں سمجھو کہ میں اس مال کا آنر مالک نہیں ہوں. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے مجھے کیشیئر بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ کیشیئر, کہ اس مال کو خرچ کر اپنی ذات ضروریات کے لیے, اور اپنی اولاد کے لیے, اور اپنی بیوی کے لیے, اپنی گھریلو ضروریات کے لیے, اور غریبوں کے لیے, یہ سمجھ کر کے کہ دنیا میں اللہ پاک نے مجھے کیشیئر بنایا ہے 40 سال کے لیے, 50 سال کے لیے, اب 50 سال کے بعد مجھے سارا رپورٹ دینا ہے اللہ کو کہ میں نے تجھے مالک بنایا تھا میرے مال کا, وہ میرا مال تجھے کیشیئر بنایا تھا, میں مالک تھا, تجھے کیشیئر بنایا تھا, تیرے ہاتھ میں میں نے دیا تھا خرچ کرنے کے لیے, اپنی ذات کے لیے کس طرح خرچ کیا, بچوں پر کس طرح خرچ کیا, کتنا خرچ کیا, بیوی کے لیے خرچ کیا یا نہیں کیا, رشتہ دار کے لیے خرچ کیا یا نہیں, غریبوں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے, نیک اور صالحین کے لیے خرچ کیا یا نہیں کیا, مجھے پورا رپورٹ دینا ہے. جیسا کہ آج کل ہم رپورٹ دیتے ہیں, کچھ سالوں کے بعد, 3-4 سالوں کے بعد ہم پورا رپورٹ دیتے ہیں, پورا بلوں کو سامنے رکھ کر. اسی طرح اگر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ یہ تو میں مالک نہیں, اللہ مالک ہے, اس کا مال میرے ہاتھ میں, مجھے خرچ کرنا ہے, تو یہ صحیح راستے میں خرچ کرے گا, غلط راستے میں خرچ نہیں کرے گا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہے وصلوات الرسول, نبی کی دعائیں ہیں ان کے لیے, اور نبی کی دعائیں صرف صحابہ کے لیے نہیں, قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے. تو اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ بھی قیامت تک کے لیے ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے روایت, ابو داؤد شریف کے روایت, فرمایا ہر روز صبح میں, ایوری ڈے ان دا مارننگ, دیئر از ٹو اینجل آن دا فرسٹ ہیون, پہلے آسمان پر آواز لگاتے ہیں سمائے دنیا پر. پہلا فرشتہ کہتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے, دوز ہو اسپینڈ ان دا پاتھ آف اللہ, give him in multiplied, اللہ اس کو خوب دے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے جو بخیل ہے, خرچ نہیں کرتا, اے اللہ جو دیا ہے اس کو بھی لے لے, ہلکن تلفا, ہلاک کر دے اس کو, ختم کر دے. یہ ہر روز فرشتے, دو فرشتے دعا کرتے ہیں, دعا اور بد دعا. اس لیے ہمارے کابرین کہتے ہیں دو بات بڑی عجیب آج ذہن میں بھی آئی, فرمایا ہر روز صبح میں ایک پینی ہی نکال دو ایک دبے میں, ایک جگہ میں, کہ انشاءاللہ اس سب کا صدقہ نکال رہا ہوں اپنی طرف سے, اپنے گھر والوں کی طرف سے, تو اس دن پورا گھر مصیبتوں, بیماریوں, پریشانیوں سے بچ جائے گا. یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی کا فرمان ہے.
الصدقه تطفئ غضب الرب ومیتۃ السوء
او كما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اسلام پر موت آئے گی, بغیر کلمے کے موت ہی نہیں آئے گی. اس سے بڑا درجہ کیا ہے کہ موت تو اسلام پر آئے گی, میٹ تسو سے اللہ حفاظت کر لے گا. اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ فرمایا ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی. اسی لیے ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا کہ جب بھی مسجد میں جاتے تھے تو ایک پینی, دو پینی, پانچ پینی, دس پینی مسجد کے دبے میں ڈال دیتے اور پھر اللہ سے دعا کرتے. فرما اللہ میں نے تیرے لیے ڈالا ہے کہ تیرے نبی نے فرمایا, وہ تو نے ہی فرمایا کہ الصدقہ تطفئ غضب الرب, کہ صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو مجھ پر جلال میں ہے, یہ صدقہ نکالا ہے, اب میں توبہ کر رہا ہوں, تیرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, میری توبہ قبول کر لے. یہ طریقہ ہے اکابرین کا. اس لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اور لفظ بھی عجیب استعمال فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم میں جہاں کہیں لعل کا لفظ آئے یا سین کا لفظ آئے, جیسے یہاں پر آگے لفظ آ رہا ہے سیدخلہم اللہ فی رحمتی, وعدے کے لیے ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے, وعدہ ہے, وعدہ اللہ کا. تم اللہ کو دو تو اللہ کا وعدہ ہے. جہاں قرآن میں سین ہے کس کے لیے ہے بھائی؟ وعدے کے لیے, پرومس ہے. فرمایا سیدخلہم اللہ, اور لعل یقین کے لیے آتا ہے, لعل ایسے عربی لغت میں کاش کے لیے آتا ہے, پرہپس کے لیے آتا ہے, لیکن قرآن میں یہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں, فرمایا قرآن میں جہاں کہیں لفظ لعل آئے تو اللہ کا لعل وہ شک کے لیے نہیں ہوتا, وہ تو یقین کے لیے ہوتا ہے یقیناً. اور بڑے کے پاس آپ کوئی کام لے کر جاؤ, ہو جائے گا, ہو جائے گا, تو اس کا ہو جائے گا کہنا ہی ہو جائے گا. اور اللہ جب کہہ دے لعل تو یقیناً کام ہو جائے گا. فرمایا سیدخلہم اللہ فی رحمتی الا انہا قربۃ لہم, بے شک ان کا خرچ کرنا اللہ کریم سے قربت کے لیے تھا. دے یوز ٹو اسپینڈ ٹو گیٹ کلوز ٹو اللہ تبارک و تعالیٰ, they used to spend to get close to Allah tabarak wa taala, to calm down to the wrath and the anger of Allah tabarak wa taala. farmaya sayudkhiluhum Allah fi rahmatihi, ab Allah ka vaada hai Allah apni rehmat mein unhe dakhil kar dega. jab aadmi Allah ke raaste mein Allah ke liye kharch kare, bahut samajh kar nahi, ya mol sahab aa gaye to mujhe dena pada, ye aa gaya to mujhe dena pada, agar koi aur hota to na deta, دے دیا. یاد رکھو حکیم الامت کی ایک بات کہ ایک غریب, ایک دیہاتی, ایک فقیر تمہارے سامنے مانگنے کے لیے آیا ہے, تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ وہ, تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ تیرے پاس آیا. وہ اللہ سارے دماغوں کا مالک ہے, سارے دماغوں کا, وہ اس کے دل میں ڈالتا کسی اور کے پاس چلا جاتا, لیکن اللہ تجھے معاف کرنا چاہتا ہے اس کے واسطے سے, اس لیے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو اس کو دے, اللہ تیری مغفرت کر دے گا. کسی کے دینے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے. پھر دو صفت لے آئے, چونکہ اندر میں جو بات بیان کی وہ یہی ہے, رحمت کی اور مغفرت کی, کہ جب نبی کی دعائیں لگے گی تو مغفرت ہو جائے گی اور اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا. تو غفور الرحیم دونوں صفت لے آئے اللہ پاک, آیت کے مطابق اللہ اپنی صفت کو لاتا ہے. فرمایا میں بہت بڑا مغفرت کرنے والا ہوں اور بہت ہی بڑا رحم کرنے والا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو جو بات کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم سبق غناهكما, اللهم سبق غناهكما. اللہ تیرے قرآن کی تیری محبت میں بیٹھے ہیں, تیرے قرآن تیری ہی کتاب, تو جتنا بڑا اتنی تیری پری کتاب ہے.
جس کی محبت میں ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ ان بیٹھنے والوں کو قبول فرما, بیٹھنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ, اے اللہ جس طرح تیرے گھر میں یہاں بیٹھے ہیں اسی طرح جنت میں تیرے گھر میں ہمیں بھی بٹھا دینا. اے اللہ تیرے اس قرآن کی برکت سے ہم سب کی مغفرت پر. ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس کو ہم تیرے دربار میں پیش کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ تیرا قرآن ہے جو تیرے نبی پر اترا ہے, زبردست قرآن ہے جس کی حفاظت کا تو نے وعدہ لیا ہے, اور اسی کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں, اور تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت عطا فرما, تیرے نبی سے محبت عطا فرما, اور نیک لوگوں سے محبت عطا فرما, اور ان چیزوں سے محبت عطا فرما جو تیرے قریب کر دے. یہ قرآن بھی اس سے ہم محبت کرتے ہیں. اے اللہ یہ بڑا نیک عمل ہے. اے اللہ اس کے ذریعے ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں. اے اللہ رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں قربت عطا فرما دے, ہمیں قربت عطا فرما دے, ہمیں قربت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہم بڑے مجرم ہیں, بڑے پاپی ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمارے اعلی اولاد کی مغفرت فرما دے, ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما, ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما, ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما, ہم سب کے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. اے اللہ دوست احباب کی مغفرت فرما. اے اللہ مریدین کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے بھی محسنین ہیں ان سب کی مغفرت فرما. محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. ہماری مسجد کو آباد فرما, آباد فرما, درس قرآن میں آباد فرما, درس حدیث میں آباد فرما. اے اللہ ذکر کی مجلس میں آباد فرما, پانچوں وقت کی نمازوں میں آباد فرما, تعلیم میں آباد فرما, فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اللہ کے راستے میں تبلیغی جماعت کے ذریعے سے آباد فرما, جماعت کے کام سے آباد فرما. اے اللہ اسے مرکز بنا دے, مرکز بنا دے, دین کے سارے کام یہاں سے ہوتے رہے. اے اللہ اس کو قبولیت عطا فرما, ساری مساجد سارے مکاتب کو آباد فرما, سارے مساجد کو آباد فرما, سارے مرکزوں کو آباد فرما. اے اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے سب کو قبول فرما, اور جہاں جہاں تک ویب سائٹ تفسیر صالح پر آواز دنیا میں جاتی ہے سارے سننے والوں کی مغفرت فرما, سارے سننے والیوں کی مغفرت فرما, گھر بیٹھے جو سن رہے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما, سب کو ہدایت نصیب فرما, ہدایت نصیب فرما, مجلس کا نور ہمیں عطا فرما. اللہ قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں تو قرآن کا نور ہمیں عطا فرما, مجلس کی چاروں طرف فرشتے بیٹھے ہیں ان فرشتوں کی برکتیں ہمیں عطا فرما, ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین ملا کر اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, کہنے کی تمنا کی ہے, اے اللہ سب کی جائز مقاصد پورے فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, روزی روزگار میں برکت عطا فرما, دکانوں فیکٹریوں میں برکت عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہے ماں باپ کے فرما بردار بنا دے. اس قرآن کے واسطے سے, نبی کے واسطے سے اللہ ہم تیرے سامنے دعا کرتے ہیں, ہمیں ہماری آل اولاد کو سب کو ہدایت عطا فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله.